ملت جعفریہ کے سارے ثواب کے لیے اپنے بھی تمام مرحومین کو شامل کر کے ایک بار سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما دیجیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین، اما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. صلوات عليه دي محمد وعلى محمد. عزیزان محترم، آج جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، باخبر ہیں آپ حضرات کہ سارے ملک میں ایک یکجہتی سی نظر آئی، اور پاکستان کا کوئی شہر ایسا نہیں تھا کہ جہاں عالمی سامراج کے خلاف آواز نہ اٹھائی گئی ہو، نیٹو فورسز کے حملے کے خلاف، بلکہ میں سوچتا ہوں امریکی حملے کے خلاف. ظاہر ہے کہ نیٹو تو اس کے غلام ہے، وہ تو ایک ان کا سلسلہ ہے، یونائٹڈ نیشن جس کو آپ اقوام متحدہ کہتے ہیں، یو این، وہ بھی ان کے غلام ہے. یہ سارے ادارے انہیں اسی لیے بنائے ہوئے ہیں. تو پورے ملک میں ایک یکجہتی سی نظر آئی، اور ہر ایک کی ایک ہی آواز تھی، ظاہر ہے کہ اپنے وطن کے دفاع کے لیے مورل دینا، اسپریڈ دینا اپنی سیکورٹی فورسز کو. میں نے عرض کیا کہ اختلافات اپنی جگہ، ہم پر جو زخم لگے لگائے جا رہے ہیں، اور آئندہ بھی ہمیں یہی امید ہے کہ جب تک ہم اس راستے پر ہیں ہمیں یہ زخم برداشت کرنے ہی پڑیں گے. لیکن اس سب کے باوجود ہم نے جو بات کی تھی دو تین دن پہلے، تو کہتے ہیں نا کہ افلاک سے نالوں کا آتا ہے جواب آخر، تو ہر ایک کو یہ احساس ہوا ہے، اور اس کے سبب سے دہشت گرد ایک کارنر ہوئے ہیں. وہ جو پاکستان کے بھی دشمن ہیں، آپ کے بھی دشمن ہیں، میرے بھی دشمن ہیں، اور پورے یعنی ملت کے دشمن ہیں، وہ دہشت گرد کارنر ہوئے، اور وہ بالکل ایک طرف نظر آ رہے ہیں پوری دنیا پاکستان میں الگ اٹھ کے، کہ فتنہ پرور یہ لوگ ہیں، دہشت گرد یہ لوگ ہیں. اور وقت کی ضرورت بھی یہی تھی کہ پوری قوم ایک یکجہتی کا مظاہرہ کرے، اور دہشت گردوں کو، کہ جو سامراجی ایجنٹ ہیں، عالمی طاقتوں کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کو کارنر کر دیا جائے. لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ شرارت کرنے والے تو دو چار ہوتے ہیں نا، وہ تو شرارت کر کے گئے، بعد میں شہر میں آگ لگے یا ملک میں آگ لگے، ان کا کام پورا ہو گیا، وہ جہاں سے پیسے لیتے ہیں، تنخواہ لیتے ہیں، وہ ہوا. لیکن بہرحال ایک یکجہتی سی نظر آئی، اور سب نے یہ آواز اٹھائی. تو ہم پھر ایک بار بس مختصر ایک دو منٹ آپ کے پھر آ جائیں گے، اپنے موضوع پہ لے رہے ہیں، اسے زیادہ نہیں، کہ ایک بار پھر بتا رہے ہیں، اپنی دفاعی فورسز کو بتا رہے ہیں کہ نظریاتی سیاسی اختلافات سب ایک جگہ، لیکن یہ اطمینان ہم تمہیں دلا رہے ہیں کہ ڈٹ جانا، اب کی شرمندہ نہ کرنا. یہ حکومت کو بھی پیغام ہے کہ وہ ایک بار ایسے لہجے میں بات کرتے ہیں جیسے بس اب یہ اڑ گئے سامراج کے مقابلے میں، دوسرے دن ڈھیر ہو جاتے ہیں. دوسرے دن معلوم ہوا ریمنڈ ڈیوس صبح ہی صبح چلا گیا، رات صحیح نا، آپ کے سامنے ہے تجربہ کہ ہماری حکومتوں کا حال یہ ہے کہ رات تک کہہ رہے نہیں مقدمہ چلے گا، مقدمہ چلے گا، رات میں پتہ نہیں کیا ہوا، کیا خواب دیکھ لیا کہ صبح ہی صبح جیل میں اس کی ضمانت کرائے، اس کو چھوڑا، پیسے دیے، دلائے، چلو بھائی چھٹی جاؤ، لے گئے. صبح پتہ چلا جب آپ سو کے اٹھے تو وہ جا چکا تھا کہ آپ جہاز بھی نہیں روک سکیں. تو یہ 18 کروڑ قوم ایسی نہیں ہے، اس پہ بھروسہ کرو، یہ مجاہد ہیں، یہ غیرت مند ہیں، یہ تمہارے ساتھ شانہ بشانہ سرحدوں پہ لڑیں گے، یہ جانے دیں گے. یہ جو ہمیں ویسے بھوکا مار رہے ہیں، کم سے کم کسی مقصد کے تحت تو بھوکا مریں گے. دیکھیں، میں مثال دیتا ہوں آپ کو، میں مثال دیتا ہوں، تاریخی مثال دیتا ہوں. 65 میں جنگ ہوئی، ماچس بھی غائب ہو گئی، پرانے لوگ جانتے ہیں، جھاڑو نہیں مل رہی، شکر نہیں مل رہی. مجھے بتائیے ایک بھی پاکستانی نے گلا کیا؟ نہیں کیا نا. کوئی بتا دیں کہ کسی نے گلا کیا ہو کہ دودھ نہیں مل رہا، چینی نہیں مل رہی، پتی نہیں مل رہی، ماچس تو غائب ہو گئی تھی بازار سے، ظاہر جنگ تھی، کوئی مذاق تو نہیں تھا، لیکن قوم نے گلا نہیں کیا. کیونکہ قوم جانتی تھی کہ اپنی غیرت اپنی حمیت کے دفاع کے لیے لڑ رہے ہیں. یہ جو ہمیں ویسے ہی بھوکا مار رہے ہیں اپنے بینک بیلنس بھرنے کے لیے, تو بھائی اس سے اچھی کہیں وہ موت ہے جو اپنی غیرت اپنے دین اپنی زمین کے دفاع کے لیے آ جائے. بھائی مہنگائی ہوگی نا, یہی ڈراتے کہ جنگ ہوگی تو یہ غائب ہو جائے گا وہ غائب, جو بدبختوں ابھی کیا مل رہا ہے ہمیں, ابھی کیا مل رہا ہے, ابھی کیا دے رہا تھا تو بھائی تو مل رہا ہے, میں تو کچھ بھی نہیں مل رہا. وہ تیل بھی آپ دیکھیں کیا حالت ہوئی, تیل کی بجلی کی تیل کی کوئی چیز ہو, ٹرین بھی غائب ہو گئی, غائب ہوتی جا رہی ہے کیونکہ اس کی ٹرانسپورٹ کیسے چلے گی, اگر ٹرین چلے گی تو ٹرین چلے گی تو ٹرانسپورٹ اس کی بند ہو جائے گی جس کی ٹرانسپورٹ ہے, بسیں بند ہو جائیں گی, اس کے ٹرک بند ہو جائیں گے. تو آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے بات, تو یہ ہم یقین دلانا چاہتے ہیں اپنے جو سیکیورٹی کے جو دفاع کے ذمہ دار کے, یہ قوم بھوکا مرنے کو تیار ہے مگر کسی کوز کے لیے, کسی مقصد کے لیے. اگر غیرت کے لیے لڑا جائے, وطن کے لیے لڑا جائے, دین کے لیے لڑا جائے تو بھوک بھوک سب گوارا ہے, مہنگائی بھی گوارا ہے. لیکن یہ تو ویسے ہی ہم پر ایٹم بم مارے جا رہے ہیں, دوسرا کیا مارے گا, مہنگائی کے بم مارے جا رہے ہیں. لہٰذا یہ قوم اس معاملے میں ایک ہے کہ اپنی زمین کا دفاع کرنا ہے, پہلے بھی کیا ہے کرنا جانتے ہیں. لہٰذا آپ کی شرمندہ نہ کرنا کہ آج کچھ بیان دو کل ڈھیر ہو جاؤ, اس سے ذلت ہوتی ہے, اس سے رسوائی ہوتی ہے. بٹ جاؤ ان کے مقابلے میں, تم اکیلے تھوڑی ہو, پوری قوم ساتھ ہے. اور جب بھی قومیں میدان میں نکلتی ہیں سامراج خس و خاشاک کی طرح بہ جاتا ہے. دنیا کی قوموں کی مثالیں میں کسی ملک کا نام نہیں لیتا. آپ سب کو معلوم ہے کہ جب کوئی قوم عالمی طاقتوں کے خلاف قوم کی حیثیت سے کھڑی ہوئی, دم دبا کے بھاگ گیا وہاں سے, بھاگ گیا, دھمکیوں سے کام چلا رہا ہے. 32 سال ہو گئے دھمکیاں دیتے ہوئے, یہ کر دیں گے یہ کر دیں گے, اور وہ کہتے ہیں کر کے دکھاؤ, وہ کہتے ہیں کرو, کہتے بھائی آؤ تو صحیح. کیوں؟ اس لیے کہ ان حکمرانوں کو بھی معلوم ہے کہ پوری قوم یکجا ہے, یک زبان ہے, پوری قوم ساتھ ہے, مہنگائی بھی برداشت کر دے گی مگر کسی کاز کے لیے نا. تو اب ہمیں شرمندہ نہ کرنا, یہ قوم تمہیں یقین دلا رہی ہے کہ یہ سب تمہارے ساتھ ہیں. ایک بار ڈٹ جاؤ, سامراج کے دانت کھٹے کر دو, یہ پوری قوم تمہارا ساتھ دے گی. بے فکر رہو, سب اپنے زخم بھول جائیں گے اور تمہارے ساتھ کھڑے ہوں گے اس محاصرے جب تم عالمی سامراج کو للکارو گے. للکارا ہے, ماشاء اللہ, امریکہ مردہ باد, یا ماشاء اللہ. دیکھیں اب یہ نیچے سے آواز آئی, مجھے نعرے کی ضرورت ہی نہیں لگی گئی پڑی کہ میں لگا تھا. تو یہ جذبہ خود سن لے, ساری قوم سن لے, پورا پاکستان سن رہا ہے کہ اس کو سب کچھ بھول جاؤ. اس پر سامراج کو یہ بتانا ہے کہ ہماری ملت ایک ہے, اس جذبے کی ضرورت ہے. اور میں تو اسی لیے پیغام حسینی عنوان قرار دیا ہے کہ آج کے دور کی سب سے بڑی ضرورت ہی یہ ہے کہ حسین کے پیغام کو عام کر دو, ہر یزیدی طاقت کا خوف دل سے نکل جائے گا, مرنا آسان ہو جائے گا. آسان نہیں بلکہ موت حجلہ عروسی نظر آنے لگے گا. یہ انشاءاللہ میں بیان کروں گا. زندگی رہی کلیہ پرسوں کی مجلس میں کہ جملہ میں نے کیوں کہا, لیکن چلیے اب اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں. لیکن میرا موضوع بھی تو یہی ہے, میں کیا کروں. ایک بار بلند آواز سے صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر. احرار کی بات کی, کل ہم نے کوشش کی ایثار کے بارے میں آپ کو بتائیں. وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ, وہ آیت جو ہم نے تلاوت کی تھی اس کا یہ بعد والا حصہ ذرا سا رہ گیا تھا, کیونکہ ہم خود مانیٹر کرتے ہیں اپنی مجلس کو. تو پھر ہمیں احساس ہوا کہ آیت ہم نے آدھی پڑھی تھی, صحیح تو پڑھی تھی مگر آدھی پڑھی تھی, بعد والا حصہ رہ گیا تھا. وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ, تو یہ سارے باتیں تھیں جو ہم نے کل کی. کہ ایثار یہ ہے کہ نماز اور اس سے بڑھ کر آگے بڑھ کر. دیکھیے ایک فرق پہلے سمجھیے, آج جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس سے پہلے یہ کل کا تتمہ سمجھ لیجیے, تمام کر دے بات کو. نماز پڑھنا واجب ہے, روزہ رکھنا واجب ہے, حج اگر استطاعت ہو جائے تو تمام شرائط پوری ہو جائے تو واجب ہے, زکات واجب ہے, خمس واجب ہے, ٹھیک ہے نا, یہ واجبات. واجبات میں اور مستحبات میں فرق کیا ہے؟ دیکھیے آپ نے جب واجب نماز ادا کی آپ گناہ سے بچ گئے, عذاب سے بچ گئے کیونکہ آپ کو کرنا تھا یہ کام, تو آپ کو کرنا تھا, کوئی احسان نہیں کیا آپ نے, آپ گناہ سے بچا رہے ہیں اپنے آپ کو, اپنے واجبات ادا کر کے گناہ سے بچا رہے ہیں, معصیت کردگار سے آپ بچ رہے ہیں, یہ آپ کی ڈیوٹی آپ کو کرنا ہے. مگر مستحبات کیا ہے؟ مستحبات پر ثواب لکھا ہے, اس کا اتنا ثواب, اس کا اتنا ثواب, اس کا اتنا ثواب, مطلب مسجد نبی میں 2 رکعت نماز ادا کرنے کا ثواب ہے 70,000 رکعت کے برابر. میں جاؤں 2 رکعت نماز پڑھ لوں اور فجر کی نہ پڑھوں, بھائی 70,000 رکعت تو ہو گئی میرے حساب میں, اب مجھے واجب پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ خانہ کعبہ میں 2 رکعت پڑھی, 70,000 رکعتوں کا ثواب مل گیا, پڑھ لی 2 رکعت اور یہ نہیں پڑھ رہا واجب. اب کو کہ بھائی یہ کیا ہوا, تم نے فجر کی تو پڑھی نہیں, کب پڑھنے کی ضرورت کیا ہے, 70,000 کا ثواب تو پہلے لے چکا ہوں, پھر جب موڈ ہوگا 2 رکعت اور پڑھ دوں گا پھر 70,000 مل جائیں گی, پھر جب موڈ ہوگا ثواب بڑھانے کا 2 رکعت اور پڑھوں گا. تو عقل کیا کہتی ہے؟ یہ نہیں, یہ مستحب ہے. مستحب کا ثواب اس وقت تک نہیں ملے گا جب تک اپنا واجب ادا نہ کر دے, جب تک واجب ادا نہ کرے گا مستحب کا ثواب نہیں ملے گا. لہذا جتنے بھی واجبات ہیں ان کا یہی ہے کہ واجبات ادا کرنے ہیں, اس کے بعد مستحبات کو آپ کے ثواب میں اضافے کے لیے رکھ دیا کہ اب جو ثواب بڑھانا ہے تو نماز میں یہ مستحب, یہ مستحب, یہ مستحب, یہ تمام مستحبات ادا کرتے چلے جاؤ. واجب ادا کر دیا, کوئی کارنامہ نہیں کیا, واجب سے بڑھ کر واجب ادا کرنے کے بعد جب ایثار کیا, وآت المال علی حبہ ذوی القربا, اپنے غریب رشتہ داروں کی مدد کی اس مال سے جسے تم سے محبت تھی, اللہ کی محبت میں اس مال کو قربان کیا یتیموں کے لیے, غریبوں کے لیے, غریب رشتہ داروں کے لیے, تو اب یہ اجر و ثواب کیا ہوا, یہ بہتا چلا گیا, بہتا چلا گیا, بہتا چلا گیا. یہ تتمہ تھا کل کا جو ذرا سا رہ گیا تھا. آپ جو بات کرنے چاہ رہے ہیں پیغام کربلا میں, پیغام زندگی, حیات, کربلا میں حیات کیا ہے, حالانکہ وہاں تو شہادت ہی شہادت ہے, لیکن کربلا نے زندگی کو پیغام کیا دیا ہے, یا کربلا نے زندگی کا پیغام کیا دیا ہے, کربلا نے زندگی کی تشریح کیسے کی, کربلا کی نظر میں زندگی ہے کیا. اب یوں کہہ دوں لفظ بدل کے کہ حسین کی نظر میں زندگی کیا ہے, حسین والوں کی نظر میں زندگی کیا ہے, جو کربلا کو سمجھتے ہیں ان کی نظر میں زندگی کیا ہے, حیات کیا ہے ہماری, پیمانہ کیا ہے حیات کا, زندگی کا ہمارے سامنے, کہ بھائی انصاف کی اتنی عمر ہے, فلاں صاحب نے 100 سال کی زندگی پائی, فلاں صاحب 80 سال میں انتقال کر گئے, فلاں صاحب 120 سال میں مر گئے لیکن مر گئے. زندگی کا پیمانہ یہ ہے کہ اتنی حیات, یہ جو ظاہری حیات ہے یہ زندگی ہے, 10 سال کا ہو 20 سال کا ہو یہ حیات ہے اس کی, لیکن نہیں, یہ میزان نہیں, یہ معیار نہیں ہے. زندگی کا معیار اور میزان ہے اس کا عمل, یعنی مرنے کے بعد جو چیز اسے زندہ رکھتی ہے اس کی حیات میں اضافہ کرتی ہے, جیسا عمل ہوگا اتنی ہی لمبی زندگی اسے ملے گی, یعنی جیسا کام کرے گا ویسے ہی آگے بڑھتا چلا جائے گا, جسم مٹی میں چھپ جائے گا مگر اس کا ذکر بتائے گا کہ اس نے زندگی کیسے گزاری اور کتنی گزاری, یعنی کب تک اس کا ذکر رہا, کب تک باقی رہا اور کیسے باقی رہا. اب کوئی زندہ ہے فرعون کی طرح مر نہیں گیا, کوئی زندہ ہے نمرود کی طرح, کوئی زندہ ہے شداد کی طرح مر نہیں گیا. کیوں مر نہیں گیا؟ نام تو باقی ہے نا, مگر کیسے باقی ہے؟ بس پتا چلا کہ اس پر پڑنے والی لعنت جتنی اس کی عمر تھی اتنی نہیں تھی, جب تک یہ کائنات کا سفر جاری ہے اتنی ہی لمبی اس پر لعنت برستی رہے گی. سمجھ میں آئی بات؟ جسم سامنے سے ہٹا ہے نا, جسم سامنے سے ہٹا ہے, عمل باقی ہے, بس یہ عمل ہے جو فیصلہ کرتا ہے کہ کس نے کیسی زندگی گزاری اور کتنی زندگی گزاری. اگر فرعون کی طرح جیا تو مرنے کے بعد اس کی لعنت وہی ختم نہیں ہو گئی, بلکہ قرآن
جب تک باقی ہے قرآن، قرآن کب تک باقی؟ یہ میں اور آپ کون فیصلہ کرنے والا ہے تو اللہ جانتا ہے۔ تو جب تک وہ آیات باقی تو صرف فرعون نہیں، فرعون تو اب ایک استعارہ بن گیا، فرعون تو ایک علامت بن گیا۔ قرآن نے بتا دیا جو جس زمانے میں فرعون بننے کی کوشش کرے گا، جو جس زمانے میں نمرود بننے کی کوشش کرے گا، جو جس زمانے میں یزید بننے کی کوشش کرے گا، بس یہ مت سمجھنا کہ اس کی عمر اتنی ہے۔ یزید کی ظاہری عمر کتنی؟ 35-36 سال۔ مگر لعنت کی عمر کتنی ہے؟ لعنت کی عمر کتنی ہے؟ یہ عمل فیصلہ کرتا ہے کہ کون کیسے زندہ رہا، کس نے کیسے حیات گزاری۔ عمل میزان ہے حیات کا جو کربلا دیتی ہے۔ اب آتے ہیں، آگے لے کے چلتے ہیں آپ کو، ایک بلند آواز سے مل کر صلوات بھیج دیجئے محمد والے محمد کا۔ دیکھیے، ہم نے دوسری اچھی سی مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، مولا کا ایک قول جس میں مولا نے اس دنیا کو لماسا بتایا تھا، کھایا ہوا، کھانے کے بعد جو بچا کچھ پھینک دیتے ہیں، لماسا۔ اب یہ مولا علی کا خال، مکے جب پہنچے سید جناب سید شہداء، مکے کے والی نے امان دینا چاہیے کہ میں آپ کے لیے امان لے لوں گا، آپ اطمینان سے یہاں رہیے، یہاں سے باہر نہ جائیے۔ مگر حسین نے کہا نہیں، مجھے تیری امان کی ضرورت نہیں، مجھے اپنے نانا سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرنا ہے۔ میں نے جو وعدہ کیا ہے مجھے وہ وعدہ پورا کرنا ہے، یا تو مجھے تیری امان کی ضرورت نہیں، میں جو کروں گا وہی کروں گا جو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی ہے۔ پھر اس نے ضد کی کہ حالات خراب ہیں، آپ یہاں سے نہ جائیں۔ تو امام نے، اب دیکھیں مولا کا قول، اب امام کا قول، جناب سید شہداء فرماتے ہیں کہ تجھے نہیں معلوم اس دنیا کی مثال کیا ہے؟ سبابت کا سبابت انا، اس کی مثال تو اس بچے ہوئے کھانے کی ہے، کھرچن، سبابا سمجھ لیے کھرچن، اس کھرچن کی ہے کہ جو کھانے کے بعد برتن میں نیچے لگی رہ جاتی ہے۔ اب وہ مولا کا قول، یہ جناب سید الشہداء کا قول، یہ تو ایسا سبابا ہے کہ سبابت الانا، برتن میں جو کھرچن رہ جاتی ہے کھانے کے بعد، کھرچن تو سمجھتے ہیں، اردو طبقہ تو سمجھتا ہوگا نا، کھانے کے بعد چاول وال کھانے کے بعد جو جلا سا رہ جاتا ہے، بچا کچا رہ جاتا ہے سالن میں، دال میں، جو بھی ہو، اسے سبابا کہتے ہیں۔ کہ یہ مثال ہے، اس دنیا کی مثال یہ ہے جس کے لیے تو مجھے امان دلوا رہا کی ہے۔ اور پھر ایک جملہ اور بایا، ایسا نہیں بلکہ اس سے بھی بڑھ کے، یہ اس کھائی ہوئی فصل کی طرح ہے کہ جانور جب فصل کو چر لیتے ہیں تو وہ جو باقی بچتا ہے نا حسیس، اس کو عربی میں کہتے ہیں حسیس، اور یہ تو وہ حسیس کل مر الوبیل، یہ جو جانور کھانے کے بعد وہ جڑوں کے اوپر کا حصہ جو زمین کے باہر ہوتا ہے، جانور جب کھا جاتے ہیں کیسی ہو جاتی ہے، کیسی مثال تو وہ ہے، نہ وہ کھرچن کسی کام کی، نہ یہ کسی کام کا۔ اور دنیا روز بروز تغیرات کا نام ہے، یہ زوال کی طرف جا رہی ہے، اس میں کوئی خیر نہیں۔ اس لیے میں کیوں تیری امان کو پسند کروں، اس لیے میں کیوں اس دنیا کو پسند کروں کہ جس دنیا کی مثال کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ہے، جس دنیا کی مثال ایک برتن میں کھانا استعمال کرنے کے بعد کھرچن کی طرح ہے۔ میری نظر میں موت کیا ہے؟ اب حسین فرماتے ہیں، ابھی ہم تمام حسین کے انصار کو بھی لے آئیں گے، کیونکہ موضوع تو ہمارا کربلا ہی ہے نا، آپ پہلے دن سے سن رہے ہیں، ہم نے بھی یہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ آپ کو یہاں سے نہیں ہٹائیں گے، نہ فضائل میں ہٹائیں گے، اور مصائب تو بڑھے ہیں کربلا کے، فضائل بھی کربلا، تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ وہ ہے کون حسین۔ ایسے ہی تھوڑی یہ مارکا وجود میں آ گیا، وہ ابھی میرا بھائی شیر پڑھ کے گیا، یہ مارکا ایسے تھوڑی وجود میں آ گیا، اس کے لیے حسین کی ضرورت ہے، اس کے لیے حسین کی ضرورت ہے، کوئی اور یہ مارکا انجام دے ہی نہیں سکتا تھا، جیسے کہ اللہ اور اس کا رسول چاہتا ہے۔ اچھا میں اس جملے کی تشریح کر دوں، ورنہ تشنگی رہ جائے گی، کیونکہ میرے سامعین اور ناظرین میں ظاہر ہے کہ پورے پاکستان کے، وہ خدا نہ کرے نہ سمجھے گا کوئی خود ستائی، خود پرستی یا کوئی ایسی بات کر رہا ہوں، لیکن میں جانتا ہوں کہ سب جگہ سنا جاتا ہے اور مجھے رسپانس بھی آتا ہے، سننے والے ہیں، اور ان میں صرف آپ نہیں ہیں، ایک بہت بڑی تعداد ہمارے برادران کے اہل تصنن کی جو بغور ہماری اس تقریر کو سنتے ہیں روز، اور ہمیں رسپانس بھی دیتے ہیں۔
تو ان کے لیے میں تشریح کر دوں, تشنگی نہ رہ جائے. کہ میں نے کہا سوائے حسین کے کوئی یہ کارنامہ انجام دے نہیں سکتا تھا. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ معاذ اللہ کیا رسول بھی نہیں, معاذ اللہ کیا علی بھی نہیں, معاذ اللہ کیا حسن بھی نہیں. اس کا تو یہ مطلب نکلا آپ کے جملے کا کہ ان میں سے کوئی بھی انجام نہیں دے سکتا, حسین ہی انجام دے سکتے. نہیں, ایسا نہیں ہے. جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں اس کی تشریح سمجھ لیجیے, اور آپ کے لیے بھی ایک لطیف نقطہ ہوگا, یہ بات یاد رکھیں. ایسا نہیں ہے, اصل میں واقع کربلا کے حالات اور زمانے کوئی اور ہے. وہ رسول کا زمانہ نہیں ہے, وہ علی کا زمانہ نہیں, وہ حسن کا زمانہ نہیں, لیکن اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا اور بہت جلدی آئے گا, میرے فوراً بعد آئے گا. یعنی رسول جانتے ہیں کہ میرے فوراً بعد ایسا زمانہ آ جائے گا کہ 50-60 سال میں اسلام کو اس کے حقیقی راستے سے ہٹانے کی گہری سازش کی جائے گی. کربلا سے پہلے بھی سازش ہوئی, مگر چہرے پہ اسلام کی نقاب ڈلی ہوئی تھی, کسی میں جرت نہیں تھی, بظاہر مسلمان ہی بن کے سب آ رہے تھے, اسلامی بن کے آتے تھے. یزید کے وقت کیا ہوا, یہ نقاب اتر گئی. کیوں اتر گئی؟ وہ سازش کرنے والے یہ سمجھے تھے کہ اب حالات ہموار, اب رسول بھی نہیں, اب علی بھی نہیں, اب حسن بھی نہیں, بس اب اسلام کا قصہ ختم کرو. حلال کو حرام, حرام کو حلال, یعنی دیکھیے بات سمجھیے گا, یعنی تیاری وہاں بھی پرانی تھی. بدر میں, بدر میں, بدر میں شکست کے بعد تیاری شروع کی تھی. آپ جانتے ہیں کہ اس سہونی سازش, سہونی سازش جو لفظ استعمال ہوتا ہے, یہ 200 سال پہلے سازش ہوئی تھی سہون کے مقام پر, اور آج تک وہ سازش چل رہی ہے. وہ تو مر مرا گئے نا 303 افراد جنہوں نے یہ سازش تیار کی تھی کہ دنیا پہ کیسے حکومت کرنی ہے, کیسے قبضہ کرنا ہے, وہ تو مر گئے, لیکن پلاننگ کر کے گئے تھے کہ آگے یہ ہوگا, یہ ہوگا, یہ ہوگا, ایسے کرنا ہے, کہاں بنانا ہے, اسرائیل کیسے کرنا ہے, کیا کرنا ہے, ساری ایک الگ موضوع چلا جاؤں گا. آپ کہیں گے لو سیاست شروع کر دی, وہ جب کہ مجھے آتی بھی نہیں. خیر وہ والی سیاست نہیں آتی جو دنیا میں جاری ہے, میں اس کی بات کر رہا ہوں. سیاست علوی کو تھوڑا بہت میں جانتا ہوں, وہ میں جانتا ہوں, لیکن وہ سیاست مجھے نہ آتی ہے, نہ کبھی کوشش کی سیکھنے کی, نہ اللہ کبھی سکھائے ایسی سیاست. ایک صلوات بھیج دیجیے محمد آل محمد پر. آئیے تو اب یہ تیاری ہوئی نا, تو بس وہاں بھی بدر سے تیاری شروع ہوئی کہ آج نہ صحیح کل, کل نہ صحیح پرسوں, ایسے بیج بو دو, ایسے بیج بو دو کہ شجر بن جائے. تو مجھے بتائیے کہ وہ اپنی تیاری کر رہے ہو, اللہ غافل ہے, اللہ کا رسول غافل ہے؟ غافل تو نہیں نا. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ ماکرین. یہ کفار, یہ یہود و نصارا اپنی سازشیں کرتے ہیں, مکاریاں کرتے ہیں, اللہ اپنی منصوبہ بندی کرتا ہے. اللہ کے لیے مکر کا معنی وہ نہیں کیا جا سکتا جو ان کے لیے. اللہ اپنی منصوبہ بندی کرتا ہے, اور اللہ سے بہتر کون منصوبہ بندی کرنے والا ہے. لہذا ادھر تیاری شروع تو ادھر بھی تیاری شروع. اب ایک جملہ مجھے نہیں معلوم کہیں کہا تھا, اگر یہاں کہا تھا تو میری معافی معذرت پہلے سے قبول کر لیجئے, مگر موقع آ گیا. اب میں جملہ یوں کہتا ہوں کہ تیاری ادھر بھی ہو رہی تھی, تیاری ادھر بھی ہو رہی تھی. اگر رسول تیاری نہ کر رہے ہوتے تو حسین کے بارے میں جو روایات میں پڑھ چکا, جو دونوں جگہ موجود, یعنی برادران اہل تسنن میں بھی اور ہماریاں تو ہیں ہی, جناب ام سلمہ سے ہو یا جناب جابر ابن عبداللہ انصاری سے ہو یا جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہو, روایات تو ہیں نا, احادیث تو ہیں. تو بس اس کا مطلب یہ کہ رسول جانتے تھے, تیاری کر رہے تھے, اسی لیے سب سے زیادہ چاہتے تھے. ایسا نہیں کہ رسول کر نہیں سکتے تھے. رسول کے سامنے یزید آیا کب؟ علی کے سامنے یزیدیت اس انداز میں آئی کب؟ نہیں آئی نا, تیاری ہو رہی تھی. تو حسین بھی دیکھ رہے ہیں, بچپن سے دیکھ رہے ہیں, جب آنکھ کھلی ہے جب سے دیکھ رہے ہیں کہ بدر میں بھی دشمن بچ گیا, احد میں بھی بچ گیا, خیبر میں بھی بچ گیا, بچ گیا نا بھائی, کفر تو باقی رہا نا, خندق میں بھی بچ گیا. فتح مکہ کے وقت بھی نقاب چہرے پہ ڈال لی. قرآن مجید میں سورہ منافقون گواہ ہے, مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. عبداللہ ابن اوئی جیسے لوگوں کے نام میں لے چکا, ایسا ہوا نا. مؤلفت القلوب کا باب بھی موجود ہے, مؤلفت القلوب, جن کو وہ مسلمان جن کو تالیف قلب کے لیے مال غنیمت سے زیادہ دیا جاتا تھا, یعنی حصے میں زیادہ دیا جاتا تھا تاکہ ان کے دل اسلام کی طرف مائل ہو جائیں. کلمہ تو پڑھ لیا ہے مگر ابھی دل میں اسلام نہیں اترا. قرآن بھی گواہی دیتا ہے, قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا, ان سے کہہ دیجئے کہ تم ابھی ایمان نہیں لائے. یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے, ولیکن قولوا اسلمنا, بلکہ یہ کہو کہ ابھی تو اسلام لائے ہیں, ابھی تو کلمہ پڑھا ہے. تو بس کلمہ پڑھ لینے میں اور ایمان کی منزل تک پہنچ جانے میں فرق ہے کہ نہیں؟ ولما يدخل الايمان في قلوبكم, ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا. تو یہ سارے ابواب بتا رہے ہیں, فتح مکہ میں نقاب ڈال لی, حنین میں بچ گئے, ہر جگہ بچ گئے, غدیر خم میں ایک آدمی کا انجام دیکھا, بچ گئے. بچے کہ نہیں بچے؟ مدائن میں بچ گئے, نہروان میں بچ گئے, اور جنگوں میں بچ گئے. بچ گئے کہ نہیں بچ گئے؟ حسین وہ اپنا حساب کر رہے ہیں, حسین اپنا حساب کر رہے ہیں کہ وہ کیسے آئے گا. وہ سمجھتا ہے کہ بس اب وقت آ گیا, اب اعلان رسالت پہ توحید پہ حملہ کر دو. اور حسین بھی جانتے ہیں کہ بس اب وقت آ گیا کہ اعلان حملہ کر دو. تو بس ہوا کیا, وہ اپنی تیاری کرتے رہے, یزید بنایا, رسول تیاری کرتے رہے, حسین دے دیا. تو بس اب میں جملوں کو بدلتا ہوں کہ کبھی یہ نہ سمجھنا کہ کربلا میں یزید کے لشکر نے حسین کو گھیر لیا تھا, بیابان میں, صحرا میں, میدان میں, جنگل میں, کچھ بھی کہو, گھیر لیا مختصر سے لشکر کو اپنے زوم باطل میں. نہیں, یہ جو کچھ بھی ہو رہا تھا حسین کی منصوبہ بندی کے تحت ہو رہا تھا. حسین نے اعلان کر دیا تھا, بدر میں بچ گئے, احد میں بچ گئے, فتح مکہ کے وقت بچ گئے, نہروان میں بچ گئے. میں علی کا بیٹا تمہیں کربلا میں ایسا گھیروں گا, ایسا گھیروں گا کہ قیامت تک کربلا سے پیچھا چھڑانا چاہو گے, کربلا تمہارا پیچھا نہیں چھڑے گی. بیٹا کوئی جوان تینوں نعرے لگاؤ تو مجھے بڑا لطف آئے گا آج. اللہ بات سمجھ میں آ گئی, حسین نے گھیرا ہے, اس کی کیا مجال کے فاطمہ کے لال کو گھیر لے, اس کی کیا مجال کے علی کے لاڈلے کو گھیر لے. حسین نے گھیرا ہے, اب نہیں نکل سکتا, شکنجے میں کس دیا حسین نے. قیامت تک پیچھا چھڑانا چاہو گے کربلا سے, کربلا تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گی. تو اب جو کربلا سے پیچھا چھڑانا چاہ رہا ہے سمجھ لو کون ہے, سمجھ گئے نا. دیکھیے مسلمان تو یہ کر نہیں سکتے, مسلمان تو فخر سے حسین کا ذکر کرتے ہیں, شیعہ ہو یا سنی ہو سب حسین کو اپنا سردار, اپنا امام, جوانان جنت کا سردار, اپنا نام لکھانا حسین کے ذکر کے رجسٹر میں, اپنا نام لکھانا اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں. تو بس اگر کوئی مٹھی بھر گروہ تمہیں کربلا سے پیچھا چھڑاتا نظر آئے تو سمجھ لو وہی ہے جس کے لیے میرے مولا نے نہروان میں کہا تھا, جب اس فتنے کو ختم کیا خارجیوں کے, نو باقی بچے تھے, دس نہیں, کت کتنے باقی بچ کے بھاگے تھے جنگ سے؟ نو. مولا نے جنگ سے پہلے کہہ دیا تھا کہ ہمارے مقتولین کی تعداد 10 نہیں ہوگی اور ان کے بچنے والوں کی تعداد 10 نہیں ہوگی. تو 9 شہید ہوئے تھے مولا کے اور ادھر سے بچے کتنے تھے؟ 9. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ مولا بس اب یہ فتنہ ختم ہو گیا. تو مولا نے کہا نہیں, ختم تو ہو گیا مگر قیامت تک انڈے بچے دیتا رہے گا. کہ مختلف زبانوں میں یہ سر اٹھانے کی کوشش کریں گے مگر کچل دے جائیں گے. تو اطمینان رکھو, آج بھی دیکھ لو پوری دنیا کی سمجھ میں آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ آ گیا نا, کہ کون ہے خوارج, کون ہے فتنہ پرور, کون ہے فساد کو ہوا دینے والے, کون ہے اسلام کے دشمن, کون ہے اس ملک کے دشمن, کون ہے ہمارے شہروں کے دشمن, سب کے سامنے آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ لہذا یہ کارنامہ کس کا تھا؟ حسین کا تھا. کہ حسین نہ ہو تو کچھ بھی پیچھے باقی نہیں بچتا. تو ایسا تمہیں شکنجے میں کسوں گا کہ ہر زمانے میں تمہاری پہچان بن جائے گی. جو کربلا سے پیچھا چھڑانا چاہے سمجھ لو نہروان کے بچے ہوئے کا ہے. اللہ صفحہ پلٹتا ہوں کہ میرے سارے برادران جہاں تک میری آواز جا رہی ہے وہ حقائق کو سمجھ لیں, ان کے سامنے حقیقت آ جائے. تو وہی میرا مولا کہتا ہے کہ حیات ہے کیا, زندگی ہے کیا؟ تھوڑا تو سمجھ میں آ گیا نا آپ کی کہ زندگی کیا ہے. یہ زندگی ہے یہ جو حسین نے دی ہے. انی لا ار الموت الا سعادت وللحیات مع الظالمین برما. بے شک میں موت کو نہیں پاتا سوائے سعادت ہی سعادت کے, یعنی موت میرے لیے سعادت کے سوا کچھ بھی نہیں. انی لا ار الموت الا سعادت, بے شک میں موت کو نہیں دیکھتا مگر سعادت. ولل حیات مع الظالمین برما, اور ظالمین کے ساتھ جینا, ظالموں کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دینا, اس طرح اپنے لیے زندگی کو پسند کرنا, اس طرح اپنے لیے حیات کو پسند کرنا, مجھ حسین کے لیے یہ ننگ و آر ہے, یہ ننگ ہے. ایسی زندگی نہیں جی سکتا میں کہ زندگی میری لمبی ہو جائے اور میں ظالموں کے سامنے تسلیم ہو جاؤں. تو اے جوانوں, اے سرحدوں کے محافظوں, حسین کے اس کلمے کو اپنی سرحدوں پہ اپنے جوانوں کو یاد کرا دو کہ زندگی وہی زندگی ہے جو عزت کے ساتھ جی, عزت کے ساتھ گزاری جائے. زندگی وہی زندگی, ظالموں کے سامنے تسلیم ہو کر ان کی طاقت سے خوف زدہ ہو کر جینا, یہ ذلت ہے, یہ ننگ و آر ہے. مر جانے میں عزت ہی عزت ہے یا نہیں ہے؟ اور دنیا گواہ ہے کہ جو قومیں لڑ کے مر گئی, اور یہی قوموں کی حیات و ممات کا مسئلہ بھی یہی ہے, قوموں کی زندگی اور موت بھی یہی ہے. اس قوم کی موت یہ نہیں ہے کہ وہ ساری ختم کر دی جائے. قوم کی موت جب ہوتی ہے جب وہ ذلت سے زندگی گزارے, سامراجی طاقتوں کے سامنے, یزیدی طاقتوں کے سامنے گھٹنے ٹیک دے, سر تسلیم خم کر دے, یہ موت ہے. انفرادی موت نہیں. کربلا نے اجتماعی موت اور زندگی کا بھی ذکر کیا کہ یہ موت ہے کسی قوم کے لیے کہ وہ ظالموں کے سامنے سر نگو ہو جائے, سر جھکا. تو یہ موت ہے, اور زندگی وہ ہے جو ڈٹ جائے. 33 سال میں تو کسی ایسے ملک کا نام لے کے ذکر بھی نہیں کر رہا تحریکوں کا کہ لوگوں کو تل ملاحٹ ہو جاتی کہ یہ نام کیوں. کم سے کم آزاد تو رہو, وہی حسین کا قول کہ اگر دین نہ ہو ویتنام مسلمان تو نہیں. نہیں, 33 سال اتنا سا ملک, 33 سال ان بچوں کو تو پتا بھی نہیں نا. ہم بھی چھوٹے تھے جب پڑھتے تھے اور بڑے شوق سے پڑھتے تھے ان کے گوریلوں کے کارنامے جو اس وقت بھی دنیا کی سب سے بڑی طاقت سے 33 سال لڑتے رہے, لیکن اس لڑائی کے دوران بھی اپنے بچوں کو زیر زمین اسکولوں میں پڑھاتے رہے پڑھاتے رہے. ایک نسل پوری 33 سال کی جوان کر دی کہ جس نے سامراج کو جوتے مار مار کے اپنی زمین سے نکالا, اور پوری دنیا میں وہ قوم سرخرو ہو گئی جن کے لیڈر کا نام تو ہو چیمو. ظاہر ہے کہ وہ دنیا میں نہیں رہا, لڑے نا باعزت رہے, حالانکہ قبضہ تھا اسی نیٹو کا اور نیٹو کے باپ امریکہ کا قبضہ تھا وہاں, اور نیٹو کی اماں ام الخبائث اسرائیل کا. یہ سب ایک ہی ہے نا, سب ایک ہی ہے. تو اس سے سبق لو, اس سے سبق لو. اتنی اتنی سی قومیں, اتنی اتنی سی, 33 سال 33 سال لاتی رہی سامراج سے جب تک وہ سر پہ پیر رکھ کے بھاگ نہیں گیا. تو یہ اتنی بڑی قوم نہیں لڑے گی, اپنی مادر وطن کا دفاع نہیں کرے گی. ویتنامیوں کے پاس کربلا نہیں تھی, ہمارے پاس تو کربلا ہے کہ نہیں کربلا. تو حسین کا یہ قول, ایک ایک جوان کو ایک ایک سپاہی کو یاد کرا دو, وَلَلْحَيَاةَ مَعَ الظَّالِمِينَ إِلَّا بَرَمَا, وَلَحَيَاةَ مَعَ الظَّالِمِينَ إِلَّا بَرَمَا, اور میں موت کو نہیں دیکھتا ظالموں کے ساتھ جینے کو سوائے ننگوہار. ذلت ہے اس طرح سے سر جھکا کے ہاتھ پھیلا کے بھک منگوں کی طرح, فقیروں کی طرح, اپنی وقتی عیاشیوں کی خاطر, اپنے وقتی آرام کی خاطر جتنا لوٹا گیا اس ملک کو, کہاں لے کے جاؤ گے یہ دولت یہ تو بتاؤ. مر جاؤ گے, سب مر جاؤ گے, مگر تاریخ میں تمہاری رسوائیاں لکھی جائیں گی کہ تم نے کس طرح سے اس ملک کو خنجر مارے تھے, کس طرح لوٹا تھا اس ملک کو, باریاں لگا رکھی تھی. ایک بار تو لوٹ ایک بار میں لوٹوں گا, ایک بار تو لوٹ ایک بار میں لوٹوں گا. انہیں کوئی پرواہ نہیں, یہ بھگوڑے ہیں, سب بھاگ جائیں گے تمہیں چھوڑ کے. ان سب نے اپنے ٹھکانے بنائے ہیں کہ نہیں؟ اس لیے میں کہہ رہا ہوں اپنے جوانوں کو, اس قوم پہ بھروسہ کرو جن کا مرنا جینا اونا بچھونا سب کچھ یہ وطن ہے اور کچھ نہیں ہے. لبے ماشاء اللہ. پاکستان کو پیغام جا رہا ہے میرا, یہ قوم ہے قوم, انہیں سیاست دانوں اور حکمرانوں کے میزان میں مت تولو, لٹیروں کے ساتھ اس غیرت مند قوم کو برابر نہ سمجھو. یہ قوم لڑنا بھی جانتی ہے, بنانا جانتی ہے, تو اس کا دفاع کرنا بھی جانتی ہے. لہذا اب کی بار جھکنا مت, ڈٹ جاؤ, ہمیں رسوا مت کرنا, ہمیں ذلیل نہ کرنا. جھکتے حکمران ہیں ذلیل پوری قوم ہو جاتی ہے, رسوا پوری قوم ہو جاتی ہے. ڈٹ جاؤ ایک بار, زندگی یا موت, آزادی یا موت, یہی ہے نا. ذلیل نہیں ہوگے بہادری سے, لڑ کے مر جانے سے, بلکہ دنیا کو سبق ملے گا کہ ہاں کوئی قوم تھی جس نے سامراج کی آنکھیں پھوڑ دی, سامراج کے دانت کھٹے کر دیے. انی لا ار الموت الا سعادت, موت تو ایک سعادت ہے, مگر کس کے لیے؟ بہادروں کے لیے, دلیروں کے لیے, عورتوں بچوں پر حملے کرنے والوں کے لیے نہیں. बूढ़ों पर हमले करने वालों के लिए नहीं, राह चलते लोगों को मौत से हमकिनार कर देने वालों के लिए नहीं। ये तो चलती फिरती लाशें हैं, मौत उनके लिए सादत है जो दिलेर है। और फिर बताते हैं कि हयात है क्या, इन्नल हयाता अकीदतं व जिहाद, जिंदगी अकीदा और जिहाद है बस। जिंदगी का खुलासा हुसैन फरमाते हैं अकीदा और उसके दिफा का नाम है। और इस अकीदे की तशरीह कर चुका मैं सारे मुसलमानों के लिए, इसी अकीदे में सब कुछ आ जाता है। अब आइए आपको एक और फर्द दिखाऊं जिसने हयात को कैसे समझा। सरमायादार तबके का फर्द है, खुद भी सरमायादार है, जुहैर बिन कैन। क्या है हयात करबला में, हुसैन ने बताया। जुहैर बिन कैन का कोई ताल्लुक नहीं हुसैन से, मैं जानता है फर्जंद रसूल है। जब मक्के से चले थे उसका भी काफिला कहीं से आ रहा था, रास्ते में साथ हो गए। जुहैर को मालूम है कि मुनाकिशा चल रहा है हुसैन का यजीद के साथ, लिहाजा अपने काफिले का दूर दूर ठहरा करो, हुसैन के साथ ना ठहरो, अलग ठहरो, ताकि हम कहीं शुमार ना किए जाएं हुसैन में। जुहैर बिन कैन अलग ठहरते थे। एक मंजिल पर जब दोनों काफिले फासले से ठहरे तो हुसैन ने अली अकबर को भेजा, अपने बेटे अली अकबर को भेजा, जाओ जुहैर से कहो मैं मिलना चाहता हूं। जुहैर के गुलामों ने आके बताया कि हम शक्ले पैगंबर आया है। इतना तो सब जानते थे ना अली अकबर के बारे में कि शबीहे पैगंबर का हुसैन इब्ने अली का बेटा अली अकबर आया है, अपने बाबा का पैगाम लेके खाना छोड़ के खड़ा हो गया, बाहर निकला। एहतराम क्या, क्योंकि जानता है खानदान रिसालत। अरे इतना तो समझ लो कि खानदान रिसालत को अल्लाह ने कोई तो मर्तबा दिया है ना, कुर्बा क्या कोई तो मंजिल रखी है अल्लाह ने, लिहाजा बाहर आ गया दस्तबोसी के लिए। बल्कि फरमाइए शहजादे कैसे आना, क्या मेरे बाबा तुझसे मिलना चाहते, क्या मैं हाजिर। अली अकबर वापस गए, बाबा को पैगाम दिया, आए हुसैन, यही लिखा है तारीखों में, नहीं मालूम क्या बात हुई, कुछ नहीं पता। जुहैर के शाने में गले में हाथ डाला हुसैन ने और एक तरफ ले गए तन्हाई में। कुछ देर गुफ्तगू हुई, क्या गुफ्तगू हुई कुछ नहीं मालूम, ना हुसैन ने बताया ना जुहैर ने बताया, मगर हालत यह हुई कि जुहैर वापस आए और ऐलान करते हैं कि मुझे जिंदगी का पता मिल गया, मुझे जिंदगी मिल गई, आजाद कर दिया गुलाम को, जाओ तुम सबको आजाद करता हूं, मुझे मेरी मंजिल मिल गई, मैं हुसैन के साथ जा रहा हूं। अपनी बीवी से कहा जा तुझे भी आजाद करता हूं, जा जाना चाहती है चली जा। बीवी ने पैर पकड़ लिए, क्या जुहैर ये कैसे होगा, सारी जिंदगी मैंने तेरी कनीजी की है, अब मैं आले रसूल की शहजादियों की ज़ैनबो में कुलसुम की कनीजी करूंगी तेरे पर, मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगी। जो है सब मालो अखबार दे दिया, सरमायादार है, मालो अखबार दे दिया, सब गुलामों को सब ले जाओ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं हुसैन के साथ। तो क्यों, जुहैर जान गया था, जुहैर को यह इल्म हो गया था कि मौत और है हयात और है, हुसैन के साथ हयात ही हयात, हुसैन मरने नहीं देगा, हुसैन मुझे जिंदा रखेगा। जुहैर साथ हुए, जुहैर साथ आ गए कि नहीं आ गए, जुहैर साथ आ गए। दो किरदार है, मुख्तसर कल तफसील से बताएंगे, समेट है बयान को। दोनों को एक एक रात की मोहलत मिली, एक रात की मोहलत मिली हुर इब्ने यजीद और रिहाई को जिनका जिक्र कर चुका, और एक रात की मोहलत मिली अमर इब्ने साद को। तारीख वाकया है, अमर इब्ने साद रे का वाली बनना चाहता था ना सल्तनत रे। रे अब एक छोटा सा शहर है, उस जमाने में रे पूरा एक सूबा था, सरसब्ज शादाब, और इसकी ख्वाहिश थी कि मैं रूक रे का वाली बन जाऊं, परवाना भी लिख दिया गया था, मगर इब्ने ज़ियाद ने कैद लगा दी कि रे की सल्तनत चाहता है तो करबला में पहले यह काम करना पड़ेगा। इसने कहा यह जान छुड़ाना उस वक्त तक चाहता था, अपनी कहता भाई इसमें मुझे झगड़े में न डाल, आले रसूल है ये, ताकि बस यही शर्त है। इसी तरह खरीदा जाता है ना लोगों को, कुछ दो और कुछ लो, اگر یہ کام کر دو گے تو یہ مل جائے گا, قوم سے خیانت کر لو تو یہ مل جائے گا. سمجھ گئے آپ بات کو میری؟ لہذا ایک رات کی مہلت بھی بس سوچنے کے لیے ایک رات ہے تیرے پاس. اب سمجھ میں آئے دھوکے کا؟ حور کو بھی ایک رات کی مہلت, حسین نے دے دی ایک رات, کل جنگ ہوگی ایک رات, سوچ لے جو سوچنا ہے. اور پسر سعد کو بھی ایک رات کی مہلت, سوچ لے جو سوچنا ہے. پسر سعد بھی رات بھر ٹہلتا رہا, حور بھی ٹہلتا رہا. حور کے ساتھ بھی اس کا بھائی اور اس کا بیٹا, پسر سعد کے سامنے اس کے دونوں بیٹے, ہاتھ ملتا جاتا ہے, کہتا جاتا ہے کس مشکل میں ڈال دیا اپنے زیاد نے مجھے. ایک طرف رے کی سلطنت, ایک طرف قتل حسین, میں کس مشکل میں پھنس گیا. تو بڑے بیٹے نے کہا کہ چھوڑ اس جھگڑے میں نہ پڑ, اس جھگڑے میں نہ پڑ, اپنے آپ کو الگ کر. چھوٹے بیٹے سے اس کی رائے پوچھی تو چھوٹے بیٹے نے کہا کہ دیکھ یہ کام غلط ہے قتل حسین میں شریک ہونا, مگر میں جانتا ہوں کہ تو ضرور اس کام میں شریک ہوگا, کیونکہ رے کی سلطنت تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. مسکرایا پسر سعد, کہتا تو نے میرے دل کی بات کہہ دی, تو نے میرے دل کی بات کہہ دی. اور پھر محاورہ جو تھا عربوں میں آج تک چلتا ہے کہ وہ ایک نقد نہ ادھار, کہتا ویسے بھی میں عقل مند ہوں, عاقل ہوں, ادھار کا سودا نہیں کروں گا, نقد کا کروں گا. ایک نقد اچھا ہے نہ ادھار سے, اور جنت کہاں دیکھی, کس نے دیکھی؟ ابھی توبہ کا دروازہ بھی تو کھلا ہے نا, یہی توبہ کا دروازہ کھلا ہے, توبہ کر لوں گا بات ختم ہو جائے گی. تو کیا ہوا, ایک رات کی مہلت ملی, پسر سعد نے ابدی لعنت کا توق اپنے گلے میں پہن لیا, مر گیا. ادھر ایک رات کی مہلت ملی حر کو, تو یہ دو کردار سامنے رکھا کیجئے, ایک پسر سعد ہے, ایک حر ہے, دونوں کو ایک ایک رات کی مہلت ملی. اس نے رے کی سلطنت کو ترجیح دی, اس نے حسین کے قدموں میں مر جانے پر ترجیح دی, کیونکہ جانتا تھا کہ حیات وہ نہیں ہے جو عہدے کے ساتھ ہے, جو منصب کے ساتھ ہے. حیات وہ نہیں ہے جو کرسی کے ساتھ ہے, حیات تو وہ ہے جو حسین کے قدموں میں مر جانا ہے. دیکھ رہے ہیں نا, یہ 72 دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بھی تو حسین کے ساتھیوں میں ایسا نہیں ہے, حسین کے گھر والوں میں ایسا نہیں ہے, حسین کے گھر کی خواتین میں کوئی بھی تو ایسا نہیں ہے کہ جو گھبرا رہا ہو, جو پریشان ہو. بلکہ یہاں تو دل ملول غمزدہ وہ لوگ تھے جنہیں حسین خود اپنے حکم سے چھوڑ کر آئے, ورنہ تعداد بڑھ بھی سکتی تھی نا. جناب محمد حنفیہ کو چھوڑا ہے تو حکم دے کر چھوڑا ہے نا, یہاں رہو میرے نائب بن کے رہو. جناب عبداللہ ابن جعفر تیار کو چھوڑا ہے تو حکم دے کر چھوڑا ہے کہ آپ مریض ہیں نہیں جا سکتے, میرا حکم یہی رہیے. ورنہ کیا عبداللہ ابن جعفر تیار رہ جاتے؟ نہیں, حسین نہیں چاہتے. ایک حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ سب کردار جمع ہو گئے تو پھر یزید کا لشکر کہاں, یہ سب عباس کے دستوں بازو جمع ہو گئے ایک ساتھ, پھر واقعی کربلا ویسے نہیں ہو سکتا, ختم ہو کر دیں گے لشکر اس کا. لہذا ایک بچی کو بھی چھوڑا دادی ام سلمہ کے پاس, فاطمہ صغرہ. کتنی بیٹیاں ہیں حسین کی؟ فاطمہ بنت الحسین, فاطمہ کبریٰ جنہیں کہا جاتا ہے, فاطمہ صغرہ جو مدینے میں, اور جناب رقیہ بنت الحسین, اور سکینہ بنت الحسین. اس ترتیب سے چلے تو چار, اور رقیہ اور سکینہ بعض روایات میں ایک ہی بچی ہے. نام رقیہ ہے, حسین سکینہ کہتے ہیں. سکینت القلب یعنی میرے دل کا سکون. تو اس طرح تین یا چار کی روایت. اور بیٹوں کا ذکر میں مسلسل کر ہی رہا ہوں آپ کے سامنے. جب مدینے سے چلنے لگے تھے, اس بچی نے بڑی منتیں سماجتیں کہ بابا مجھے ساتھ لے چل, بابا مجھے ساتھ. مگر مرض یہ امام یہی کہ نہیں میری بچی تو مریض ہے, تجھے نہیں لے کے جا سکتا. جب قافلہ تیار ہو گیا تو اس بچی نے اپنی ماں جناب ام رباب سے فرمایا کہ اے مادر گرامی, اچھا ایک آخری بات علی اصغر کو تو مجھے دے دو. جناب علی اصغر کا محاورے کی زبان میں 6 माह कहा जाता है शिशमाहा, लेकिन 10-11 महीने तक का सिन मिलता है करबला में, क्योंकि इधर हमें फातिमा सुगरा वाली रिवायत है, इससे पता चलता है कि 3-4 महीने के तो रहे होंगे ना मदीने में। बच्चे को ले लिया आगोश में फातिमा सुगरा ने, और ना जाने क्या गुफ्तगू बहन भाई में हुई कि अब जब माँ ने कहा कि लाओ वापस दो, तो बच्ची कहती है कि मैं नहीं दूंगी और जबरदस्ती भी नहीं लेने दूंगी, मेरा भाई खुद आता है तो ले लो। माँ ने आगोश फैलाई मगर बच्चा चिमट गया अपनी बहन के कुर्ते। मासूम बच्चे के नन्हे नन्हे हाथों की ग्रिप आपने देखी है ना किस तरह की होती है, चिमट गया अपनी बहन के कुर्ते से। बहनें आगे बढ़ी, खुफियां आगे बढ़ी और मुस्कुरा रही है फातिमा सुगरा कि मेरा भाई तो कम से कम मेरे पास रहेगा, ये तो मुझे छोड़ के नहीं जाएगा। हुसैन के सामने जब ये सूरत वाकया आई तो हुसैन खुद आगे बढ़े, सर झुकाया, कुछ सरगोशी की, अली असगर के कान में कुछ कहा। अचानक अली असगर ने बहन का कुर्ता छोड़ा और हुमक के बाबा की गोद में आ गया, सीने से चिमट गया। फातिमा सुगरा हैरान हो गई, बाबा आपने क्या कहा ये? मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरा दिल कहता है कि हुसैन ने बस इतना कहा होगा, ए अली असगर अगर तू ही नहीं चलेगा तो फातह जंगे करबला कौन बनेगा। ए मेरे फातह करबला लाल, तेरे बगैर मेरा लश्कर मुकम्मल नहीं है। यह है वो अली असगर का थोड़ा सा तारुफ के अली असगर है क्या। यूं समझ लीजिए कि करबला का नन्ना सा हैदर है, इसने भी करबला के खैबर को फतह किया है, यह हैदर है करबला का। हुसैन ने अपने सब बेटों के नाम अली पे रखे ना, अली ज़ैनुल आबिदीन, अली अकबर, अली असगर, ये नाम है सबके नाम अली है। पहुंचे करबला में, सांस से पानी बंद हुआ, भाई कितनी देर चलेगा वो पानी सहरा में, और ये गर्मी का जमाना कितने पहर चलेगा, लेकिन बिल आखिर खत्म हो गया पानी, तो प्यास का सिलसिला शुरू। और अपने बच्चों को शीरखारों को दूध पिलाने वाली माएं, उनका शीर खुश्क हो गया, तो बताइए शीर, बताइए कि शीरखारों की प्यास का क्या आलम होगा। शबे आशूर, अर्ज किया था मैंने आज, क्योंकि जनाबी अली असगर ही का पढ़ना है, जरा से एक जुमले की तकरार करना हो कि एक माँ ऐसी भी है जो खेमे में रो रही, सब अपने बच्चों को तैयार कर रही है, माँ रो रही है, झूले को पेन देती जाती है, रोती जाती है, क्यों रो रहे, इसलिए कि इस मुश्किल में गिरफ्तार हो गई है इसलिए रो रही है? नहीं, इसलिए नहीं रो रही, इसलिए रो रही है कि काश अली असगर तू इतना बड़ा होता कि तलवार उठा ले, हमारी जानें कुर्बान करबला की इन माओं पर, काश अली असगर तू इतना बड़ा होता कि तलवार उठा लेता, कल जब सब अपनी अपनी कुर्बानियां पेश करेंगे तो ये कनीज भी तुझे कुर्बानी के लिए पेश कर देते, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे पास एक तू है चंद महीने का अली असगर और एक 4 साल की बच्ची सकीना है। मेरा दिल कहता है कि अली असगर हुमक हुमक के अपनी माँ को समझाने की कोशिश करते होंगे कि अम्मा परेशान ना हो, गिरिया ना करो, जरा असर आशूर तो आने दो, फिर देखना तुम्हारा अली असगर क्या करता है। अगर फातह फुरात मेरा चचा अब्बास होगा तो तुम्हारा लाल अली असगर फातह जंगे करबला बन जाए। रात गुजर गई, सुबह आशूरा नमूदार हुई, एक एक का लाशा उठाकर ला रहे हैं हुसैन, पूरा लश्कर खत्म हो गया, अली अकबर को भी गंजे शहीदा में लिटा दिया। अब इसके बाद तन्हा हुसैन इस्तगासा बुलंद करता है, हल मिन नासिरिन यंसुरुना, हल मिन मुगीसिन युगीसुना, ہے کوئی جو ہماری مدد کرے، ہے کوئی جو ہمارے استغاثے کو پہنچے، کوئی ہے جو آل رسول کا دفاع کرے، حرم رسول خدا کا دفاع کرے. حسین کی آواز خالی نہیں گئی. سید سجاد ہوش میں آئے مرض سے، پاس پڑا ہوا نیزہ اٹھایا، دوڑے خیمے سے باہر کی طرف. پھوپیاں مائیں بہنیں آگے بڑھ کر چمٹ گئی. سید سجاد کیا ارادہ ہے؟ چلا کر کہتے ہیں زین العابدین، پھوپی اما سنا نہیں، میرا بابا مدد کے لیے پکار رہا ہے. ارے کیا، کوئی بھی نہیں بچا؟ میرا چچا عباس کہاں ہے؟ میرا بھائی علی اکبر کہاں ہے؟ مرض کا غلبہ ہوا، بیمار پھر غش کھا کے گر پڑا. ابھی بیبیاں سید سجاد کو سنبھال رہی تھی کہ ام رباب کے خیمے سے گریے کی صدایں بلند ہوئی. اب جو ادھر دوڑ کر گئی تو عجیب منظر، شیر خار نے کروٹ لے کے اپنے آپ کو گہوارے سے گرا دیا. جب خیموں میں گریے کی صدایں بلند ہوئی، حسین واپس پلٹ کر آئے. میں زندہ ہوں ابھی. ابھی گریہ نہ کرو، گریہ کا سبب کیا ہے؟ بتایا، مولا آپ کا آواز استغاثہ سن کر، آپ کی آواز استغاثہ سن کر علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا. مجھے کہنے دیجئے کہ جب حسین کا استغاثہ بلند ہوا ہوگا، علی اصغر نے چاہا ہوگا کہ کسی طرح بتائے سب کو ہمک ہمک کر کے مجھے اپنے بابا کی نصرت کے لیے جانا، مجھے اپنے بابا کی مدد کے لیے جانا. مگر کوئی اس شیر خار کی بے زبانی کے اشاروں کو نہ سمجھا تو اس بچے نے کروٹ لی اور گہوارے سے نیچے گرا دیا. حسین سے آنکھیں چار ہوئیں علی اصغر کی، سمجھ گئے حسین کے علی اصغر کیا چاہتے. کہ لاؤ علی اصغر، تو مجھے تو بہت پیاسا ہے، اس کی پیاس بجھا لاؤ. صحیح تو ہے، پیاسا ہے نا علی اصغر، اور اس کا دادا حیدر کرار جام کوثر لیے انتظار کر رہا ہے کہ کب میرا کربلا کا یہ ننھا سا حیدر آئے اور میں اسے اپنے ہاتھ سے جام کوثر سے سیراب کروں. حسین علی اصغر کو لے کر نکلے، کڑی دھوپ، چلچلاتی دھوپ، حسین نے ابا کا سایہ کر دیا، رباب کا کملایا ہوا پھول اسے لے کر آئے. اشقیہ کو خطاب کر کے کہا کہ دیکھو، تمہاری مجھ سے جنگ ہے، تمہاری نظروں میں میں خطا کار ہوں، میرے اس ننھے بچے کا تو کوئی قصور نہیں ہے، میرے اس شیر خار کا تو کوئی خطا نہیں ہے، تمہاری نگاہ بہت پیاسا ہے، دیکھو اس کا چہرہ بھی کملا گیا، اس کے ہونٹ خشک، اس کا چہرہ زرد پڑ گیا، تھوڑا سا پانی اسے پلا دو. کوئی جواب نہ آیا تو حسین نے اپنے دونوں ہاتھوں پہ شیر خار کو بلند کر لیا اور پورے لشکر کے سامنے علی اصغر کا رخ کر کے پھر آیا، دکھایا کہ دیکھو میرا بچہ بڑا پیاسا ہے، اسے تھوڑا سا پانی پلا دو. پھر بھی کوئی اثر نہیں ہوا. حسین نے جلتی ریت پر اپنے شیر خار کو رکھ دی. اگر تم سمجھتے ہو اس کے بہانے سے میں پی لوں گا، لو میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں، میرا بچہ جلتی ریت پر لیتا ہے، آؤ اسے پانی پلا دو. عزاداروں، یہ اتنا آسان منظر نہیں ہے. وہ اشعار جو حسین سے منسوب ہیں، اس میں ایک شعر میں یہی منظر بیان کیا گیا ہے، لیتکم فی یوم عاشورا جمیعاً تنظرونی، کاش میرے چاہنے والوں تم اس روز کربلا میں ہوتے اور اپنی آنکھوں سے دیکھتے. لیتکم فی یوم عاشورا جمیعاً تنظرونی، کیف استسقی لطفلی فابو ان یرحمونی، ارے میں کس طرح اپنے شیر خار کے لیے پانی مانگ رہا تھا مگر ظالموں نے رحم نہ کھایا. اس لیے میں نے کہا اتنا آسان منظر نہیں ہے. کتنا سخت ہے حسین کے لیے اس وقت علی اصغر کے لیے پانی طلب کرنا. پھر بھی کوئی جواب نہ آیا. حسین نے اصغر کو گود میں اٹھا لیا، چہرے کی طرف حسرت بری نگاہوں سے دیکھ کر کہا، میرے لال تو بھی تو حجت خدا کا بیٹا ہے، حجت تمام کر دے. بس کیا کیا علی اصغر نے، بس اتنا ہی تو کیا کہ خوش ہونٹوں کی زبان پر خشک ہونٹوں پر سوکھی زبان کا تیر رکھ کے چلایا. ارے کیسا بھاری تھا یہ تیر, کیسا حملہ تھا. ادھر بچے نے اپنی سوکھی زبان ہونٹوں پر پھیری, ادھر وہ اشقیا کا لشکر, وہ درندوں کا لشکر بھی منہ پھیر پھیر کر رونے لگا. کتنے ہی شمشیریں لے کے پسرے سانپ کے سر پہ پہنچ گئے, ہم سے نہیں دیکھا جاتا. اس معصوم بچے کو پانی پلانے کا حکم دے ورنہ ابھی آپس میں تلوار چلے گی. گھبرا گیا پسرے سانپ, آواز دی ہرملا جلدی آ. ارے کس مجاہد کو لے کر آ گیا حسین, ایسا حملہ تو عباس نے بھی نہیں کیا, ایسا حملہ تو علی اکبر نے بھی نہیں کیا کہ میری فوج میں بغاوت پھیلے جا رہی ہے. اقتا کلام الحسین, ایسا کام کر حسین کے کلام کو قطع کر دے. زہر میں بجا ہوا صوفہ تیرے سے شعبہ, تین منہ کا آہنی تیر کہاں اور ننے سا گلا کہاں, ننے سے علی اصغر کی گردن کہاں, تیرے سے شعبہ کہاں, ادھر تیر کمان میں جڑا. ارے یہی تو کہا تھا کہ حسین کے کلام کو قطع کر دے, یہ تو نہیں کہا تھا کہ علی اصغر کی گردن پہ تیر لگا دے. تو میں اپنے اجداد کے یہی جملے پڑھتا ہوں کہ ہرملا نے نشانہ لیا تھا حسین کی گردن کا, مگر ابھی آخری سپاہی باقی ہے حسین کا, علی اصغر باقی ہے. جانتا ہے خیمے کی اوٹ سے میری ماں میری جنگ دیکھ رہی ہوگی, میری ماں مجھے دیکھ رہی ہوگی. علی اصغر تیار ہوئے, نگاہیں تیر پر جمع دی, تیر چلا قریب آیا, بچے نے ہمک کے اپنی گردن سامنے کر دی. پہلے تیر نے علی اصغر کی گردن کو چھیدا, بعد میں حسین کے بازو میں لگا. اسی لیے تو مسکرایا تھا علی اصغر, ابدی مسکراہٹ ابدی تبسم. اے میری ماں اب تو راضی ہو گئی, دیکھ میں نے اپنے بابا کا کیسے دفاع کیا ہے. پہلے تیر مجھے لگا ہے, بعد میں بابا کے بازو میں لگا. مجھے بتاؤ اتنے سے بچہ, اتنا سا بچہ اور وہ بھی کتنے پہروں کا پیاسا, ارے کتنا خون نکلا ہوگا. ایک چلو سے زیادہ تو نہیں, مگر اس خون کی طاقت جانتے ہو کیا ہے؟ اسی زمین کربلا میں کچھ دیر پہلے اکبر کا خون بہا, عباس کا خون بہا, قاسم آن محمد کا خون بہا. ابھی کچھ دیر بعد حسین کا خون بھی بہے گا, مگر علی اصغر کے خون کی طاقت یہ ہے کہ نہ زمین کو بہے جانے کی ہمت نہیں ہوتی, زبان پہ کلمات جاری ہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون, رزن بقضائہ و تسلیما لامرہ. سات بار گئے, سات بار واپس آئے, ختم کیا میں نے. ماں سے بھی رخصت کرا دیا, بہنوں سے بھی رخصت کرا دیا. حسین کو یہ ڈر ہے میرے باپ جب سب کے سر قلم کیے جائیں گے کہیں میرے معصوم بچے کا سر قلم نہ کر دیا جائے. خیموں کے پیچھے آئے, اپنی تلوار سے ننی سی قبر بنائی, علی اصغر کو چھپا دیا, نشان مٹا دیا. عصر عاشور کے بعد, شہادت حسین کے بعد جب شہداء کے سر کاٹے جا رہے ہیں, کسی نے کہا جتنے ہم نے مارے تھے ایک سر کم ہے. پھر ڈھونڈا گیا نہیں ملا, پھر کسی نے کہا آخری